أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أظهر الوجود من العدم ورقم على لوح الإنسان من أسرار القدم وعلمه البيان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على أول بحر تشعب من بحر الهوية، وأول صبح لاح من أفق الأحدية، وأول شمس أشرقت في السماوات الأزلية، نذير العوالم الإمكانية، بشير الخلائق العرفانية، لوح المحفوظ السبحانية، صاحب أصل ما في الوجود، صاحب لواء الحمد ومقام المحمود، أبي القاسم محمد. محمد وعجل، وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على آل محمد وعجل، لا سيما بقية الله في الأرضين، صاحب العصر والزمان، خليفة الرحمن، إمام الإنس والجان، الذي بيمنه رزق الورى وبه ثبتت الأرض والسماء، اللهم عجل فرجه الشريف. أما بعد، فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صلوات بڑی محمد وعلى محمد، صل على محمد. اجل زندگانی اہل بیت کے عنوان سے ہماری گفتگو مسلسل ہے. جس آیت کو پڑھ کر ہم نے شرف حاصل کیا ہے، سورہ احزاب، قرآن کا 33واں سورہ ہے، اس کی 21ویں آیت ہے. میں نے کئی مرتبہ اپنی تقاریر میں یہ گوش گزار کرنے کی، آرائز پیش کرنے کی کوشش کی ہے. معاشرے انسانی اندھیرے میں ہے، اس اندھیرے میں اگر کوئی روشنی ہے تو قرآن ہے. سرکار نے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں بہت جلد دنیا میں گھپ اندھیرا چھا جائے گا. اس محفل میں مولا کائنات تشریف فرما تھے. مولا نے پوچھا، یا رسول اللہ، اف سچ اے ٹائم کمس وین اٹر ڈارکنیس اسپریڈس، جب گھپ اندھیرا ہو جائے تو مومن کو کیا کرنا ہوگا؟ سرکار نے فرمایا، علیکم بالقرآن، ایسے موقع پر تم قرآن کو ہاتھ میں لے لو. اگر روشنی ہے تو قرآن ہی ہے. برادران عزیز، آج ممالک اسلامیہ کے حالات، دنیا کے حالات، انریسٹ اور انسان کی بے چینی، انسان کا بے سکون زندگی گزارنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اندھیرے میں ہیں۔ مساجد میں داخل ہونے کے لیے چیکنگ، مجالس میں شریک ہونے کے لیے چیکنگ، اس بات کی دلیل ہے کہ انسان اب انسان کا خونخوار بن چکا ہے۔ ایسے ماحول میں اگر انسانیت کوئی دلا سکتا ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی کا جز بنا لیجئے، پارٹ آف لائف بنائیے۔ سرکار نے فرمایا 10 آیتیں کم از کم پڑھو، اور قرآن خود کہہ رہا ہے فَقْرَوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا میسر آ سکے، جتنا ہو سکے تم قرآن کی تلاوت کرو۔ قرآن کو مرحومین کی بخشائش کا ذریعہ نہ سمجھیے، قرآن آیا تھا انسان کو زندہ کرنے کے لیے، انسان کو زندگی دینے کے لیے۔ یقیناً ثواب ملے گا، ثواب کے معنی ہے بینیفٹ، بینیفٹ اسی کو ہوگا جو قرآن پر بہت پوری طرح سے بھروسہ رکھے اور یقین مانے۔ نہ مشرق اسے نجات دلا سکتی ہے، نہ مغرب اسے نجات دلا سکتا ہے۔ اگر نجات کا راستہ ہے تو سرکار نے فرمایا دو ہی ہیں، ایک قرآن ہے، دوسرے میرے اہل بیت، اور ان دونوں سے جب تک متمسک رہو گے اس وقت تک کامیاب ہوگے، اور ان دونوں کو کبھی جدا نہیں کیا جا سکتا۔ برادران عزیز، لائف اسٹائل آف اور بلاوڈ پرافٹ، قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ہم لوگ کیپیکیٹر ہیں، کاپیکیٹرز ہیں، ہم لوگ فالو کرتے ہیں، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ برگر کنگ میں کھانے سے چاند پر چلے جائیں گے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میکڈونلڈ میں کھانے سے ہمیں بہت زیادہ وقار مل جائے گا، ہم یہ سمجھتے ہیں مغربی مقام پر پہنچنے سے ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ معیار کامیابی نہ لینگویج ہے، نہ کلر ہے، نہ کوئی اور چیز۔ معیار کامیابی دیکھنا ہو تو اس گھر میں دیکھیے، زخمی علی آواز دے رہا ہے فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہے۔ یہ تمغے علی کو بہت سے ملے، ہر میدان میں ملے، مسلح پہ گیا تو کوئی ایسا مسلح نہیں ملا، خانہ کعبہ میں پیدا ہوا یہ بھی تمغہ تھا، اور علی مجاہد تھا، میدان جنگ میں گیا تو تمغہ ملا، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذو الفقار۔ یا علی، اس وقت کیوں نہیں آپ نے کہا فزت و رب الکعبہ؟ اتنی بڑی شیلڈ ہاتھ میں تھی کہ کوئی جوان علی جیسا نہیں ہے۔ علی نے آخری لمحات میں آواز دی، میں آج کامیاب ہوں، یعنی میری ابتدا بھی کامیاب تھی، مسلح بھی کامیاب ہے، خانہ کعبہ بھی کامیاب ہے، جہاد بھی کامیاب ہے، میرے زندگی کا ہر لمحہ تمغہ اٹھانے کے قابل ہے۔ تو برادران عزیز، میرے نوجوانوں، تم آئندہ نسل ہو، تم آئندہ دین کو ہاتھ میں لینے والے ہو، تم تقدیر کو بدلنے والے ہو، کبھی کسی پہ بھروسہ نہ رکھو۔ اگر بھروسہ کرو تو قرآن انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتو زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون۔ مومن وہی ہیں جن کے سامنے جب بھی اللہ کا ذکر آتا ہے ان کے دلوں کا خون بڑھ جاتا ہے، ان کے ضربات قلب حرکت میں آ جاتے ہیں، اور جب بھی آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے روز بروز ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ کسی پہ بھروسہ نہیں کرتے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ 59 کنٹریز میں دیکھو کس پر کون توکل کر رہا ہے۔ اللہ اللہ کہنا بہت آسان ہے، میدان عمل میں ڈٹ کر اللہ پہ بھروسہ کرنا بہت مشکل ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ محمد وعجل ہم نے واقعہ سنائے آپ کو سرکار کی حیات سے واقعات، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور ہم لوگ مکتب اہل بیت کے پروانے ہیں، مکتب اہل بیت میں ہمیں یہ تربیت کی گئی ہے کہ حقیقت محمدیہ زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گی، وہ کبھی مرتی نہیں ہے، کبھی علی کی صورت میں، کبھی فاطمہ کی صورت میں، کبھی حسن کی صورت میں، کبھی حسین کی صورت میں، کبھی زین العابدین کی صورت میں، انبیاء کی صورتوں سے ہٹ کر اماموں کی صورتوں میں ولایت محمدیہ واضح ہے، اسی لیے ان کی حیات کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے مشعر لا ہے۔ ایک اپیل کر رہا ہوں، میری بہنیں بھی سن رہی ہیں، واسٹلی یہ مجالسیں سنی جا رہی ہیں، جیسے کہ مجھے اطلاع دی جا رہی ہے 156 کنٹریز میں ڈائریکٹ یہ مجالس ریلے ہو رہی ہیں، جہاں جہاں تک یہ آوازیں پہنچ رہی ہیں، یہ باقری کی آواز نہیں ہے، دین جب تک باقری بول دے گا اس وقت یہ آواز آپ کے دلوں میں اترے گی، جب میں بولنے لگوں گا تو کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ممبر دین کی گفتگو کی جگہ ہے، شخص کی گفتگو کی جگہ نہیں ہے، ممبر ہیں حقائق دینیہ کو واضح کرنے کی جگہ، دین نے کیا کہا ہے اس کو بتانے کی جگہ۔ یاد رکھ لیجئے برادران عزیز، زندگانی اہل بیت میں میں تین واقعات پڑھنے جا رہا ہوں، اور چونکہ زندگانی سے میں نے کوشش یہ کی ہے کہ فوکس رکھوں سورس کیا ہے ائمہ معصومین کی حیات کے زندگی کے گزارنے کا، جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں تو ہمیں ہر چیز ملتی ہے، وہ کوئی سبجیکٹ ایسا نہیں ہے جو اس گھر سے نہیں ملتا، ہر چیز یہاں سے ملتی ہے، جس طرح سے قرآن نے کہا ہے لقد صرفنا فی حال الناس فی ھذا القرآن من کل مثل، ہم نے قرآن میں، اس قرآن میں ہر ایک مثال دی ہے، اسی طرح سے اہل بیت کی زندگی سے ہمیں ایک ہر ایک مثال ملتی ہے۔ زندگی کا کون سا جز ہے جو اس گھر سے ہمیں نہیں ملتا؟ آئیے میں پانچویں امام، چھٹے امام اور ساتویں امام اور ان اماموں کی زندگی سے وہ واقعات جو ہمارے لیے ٹچیبل ہیں، ہم محسوس کر سکتے ہیں، ہم اس پر اپلائی کر سکتے ہیں، عمل کر سکتے ہیں، ان واقعات کو پیش کروں۔ پانچویں اور چھٹے امام کا وہ زمانہ ہے، دو چیزیں بہت اہم، تاریخ کو، پاس تاریخ کو سمجھنا اور اس کو انالائز کرنا ذرا سا مشکل کام ہے، بہت ہی ٹف چوائس ہے، اس لیے کہ 1400 ایئرز بیفور جا کر کے پورے ماحول کو سامنے لانا اور اس ماحول کو سمجھ کر کے اس سے ایکسٹریکٹ کرنا وہ قصہ جو آج کے ماحول کے لیے فائدہ مند ہو، چیلنج ہے، بہت مشکل کام ہے، لیکن کوشش کی گئی ہے، امید ہے کہ اس کوشش کو۔ دو چیزیں، ایک پولیٹیکل ارینا میں پانچویں امام اور چھٹے امام کی سچویشن، دوسری آئیڈیالوجیکل ارینا میں پانچویں اور چھٹے امام کی سچویشن۔ پولیٹیکل ارینا میں دو گروپ، دو پاور لڑ رہے تھے پاور کے لیے، ایک کا نام ہے بنی امیہ، ایک کا نام ہے بنی عباس، اسٹرگل کر رہے تھے کرسی کے لیے۔ کرسی کے لیے ہر جگہ اسٹرگل ہوتی ہے، کہا جاتا ہے سب کو آیت الکرسی بہت پسند ہے، آیت الکرسی کے لیے سب پسند، سب چاہتے تھے کہ کسی طرح سے پاور ہاس میں حاصل ہو جائے، تو ایسے ماحول میں معصوم نے بہترین موقع سے استفادہ کرتے ہوئے اس سچویشن کو ایکسپلوئٹ کر کے پانچویں امام نے بنیاد ڈالی حوزہ علمیہ کی، جو آج فلرش ہو رہا ہے قم مقدس میں، نجف اشرف میں، جس کے اثرات دنیا کے گوشے گوشے میں چل رہے ہیں، گویا اس معصوم کی بنیاد یہ بتا رہی ہے علم ہمیشہ فلرش ہوگا، علم کو کبھی دبایا نہیں جا سکتا۔ میں ساؤتھ، ایک سینٹرل افریقہ، زئیر، ایک جنگل میں ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں پر ہمارا ایک عالم روزانہ ظہر کی نماز کے بعد 10 وہ جملے جو دعائے جوشن کبیر کے ہیں لوگوں کو پڑھاتا ہے، اور اس کا ترجمہ اسی کی زبان میں انہی کی زبان میں کرواتا ہے. 30,000 مسیحی اور سلفی وہابی لوگوں نے دین مکتب اسلام کو صرف روزانہ 10 جملوں کو سن کر کے اختیار کیا ہے. یقین مانے ہمارے پاس جتنا رچ صلوات اللہ وعجل فرج، جتنا رچ ہمارے پاس کلچر موجود ہے، جتنی نالج ہمارے پاس موجود ہے مکتب اہل بیت کے پاس، کسی کے پاس نہیں ہے. صرف دعاؤں کو ہم ایکسپلور کریں تو ان دعاؤں کے مقابل میں کہیں کوئی ٹہر نہیں سکتا. تو عرض کرنے کا مطلب ہے کہ جس بنیاد کو امام پانچویں امام نے رکھا تھا، آج کی دنیا کے گوشے میں علوم اہل بیت پھیل رہے ہیں. انشاءاللہ بہت جلد وہ دن دور نہیں، الحق کو یعلو ولا یعلا علی، حق خود بخود بلند ہوتا ہے، بلند کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فطرت کا کام ہی ابھارنا ہے. اگر آپ نے گھاس پر پتھر رکھ دیا، چند دن یہ سمجھتے رہیں کہ جہاں پر پتھر رکھا ہے وہاں دب گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، لیکن پہلو سے اسٹرانگ ہو کر کے نکلتا ہے، کہتا ہے میں حق ہوں اور فطرت ہوں، مجھے دبا نہیں سکتے. مکتب اہل بیت حق اور فطرت ہے، اس کو دبا نہیں سکتے. اگر ایک طرف دباؤ گے دوسری طرف ایسے ابھرے گا تم تصور بھی نہیں کر سکو گے. یہ حقائق دینیہ ہیں. برادران عزیز، پانچویں امام اور چھٹے امام کے زمانے میں پہلا کام ایجوکیشن کا، تو اس سے کیا نتیجہ نکالیں اس زندگی سے؟ ہمارے امام بارگاہوں کو، ہماری مساجد کو سینٹر آف ایجوکیشن ہونا چاہیے. صرف چند لمحوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے صرف اللہ اللہ خیر صلاح کی جگہ مت بنائیے، بلکہ ان مقامات کو ایکسپلائٹ کیجئے. حدیث میں ہے کہ ایک زمانہ آئے گا خوبصورت مسجدیں بنیں گی لیکن ہدایت سے خالی رہیں گی. خوبصورت مسجد اسی وقت ہے جب کہ خوبصورت مومن وہاں سے نکلے، ایسا کمیٹڈ مومن نکلے کہ جو دنیا کو، تقدیرات کو بدل سکے. اہل بیت نے یہ تربیت سکھائی ہے. تو یہ ایک پہلا مرحلہ ایجوکیشن کا ہے. پانچویں امام نے سیاسی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے جس چیز کی بنیاد ڈالی ہے وہ ایجوکیشن ہے. آج بھی پاکستان کے سیاسی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے، مملکت خداداد کو سامنے رکھتے ہوئے، ہمارا پہلا فریضہ ہے کہ ایجوکیشن کے مسئلے میں ہم صف اول میں جائیں، اور انشاءاللہ دیکھیں گے چند سالوں میں دنیا کے سامنے حقائق اہل بیت، حقائق دین ہر ایک آدمی دیکھے گا اور اس کو کوئی روک نہیں سکے گا. دوسرا مرحلہ، اہل بیت نے آئیڈیالوجیکل فیلڈ میں یعنی فکری ارینا میں جو نمونے پیش کیے ہیں وہ بھی یونیک ہیں، اور یقینی طور پر کوئی پیرلل ہمیں نہیں ملتا. وہ نمونہ ہے، چونکہ سرکار کے جانے کے بعد ایک آرڈیننس نکلا تھا کہ کوئی حدیث کو نہ لکھے، کوئی حدیث بیان نہ کرے، حدیث کو روک دیا جائے. کہا یہ جاتا ہے اس لیے کیا گیا تاکہ قرآن کی حفاظت ہو، حالانکہ خدا نے خود یہ کہا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، باطل کبھی اس کے قریب آ نہیں سکتا. تو قرآن کا کچھ ہونے والا نہیں ہے، خدا نے خود اعلان کر دیا ہے. تو جب یہ بات تھی تو مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ تھا قرآن کی تفسیر کا. سارے مسلمان آج اس بات پر متفق ہیں، سارے مکتب فکر، خواہ وہ کوئی مکتب فکر کیوں نہ ہو، خواہ وہ شافعی ہو، حنبلی ہو، مالکی ہو، حنفی ہو، مکتب جعفریہ کا ماننے والا ہو، قرآن از انٹیکٹ، قرآن تحریف نہیں ہوا ہے، پورا من عن ہے۔ میں بچوں کو سمجھانے کے لیے مثال دیا کرتا ہوں، جب میں ای میل بھیجوں گا آپ کو تو ای میل جیسے میں نے بھیجا ہے ویسے ہی آپ کو ملے گی، اس میں کچھ نہ ایڈ ہو سکے گا نہ سبٹریکٹ ہو سکے گا۔ یہ بھی وہ ای میل ہے جو لوح محفوظ سے چلا قلب رسالت تک آیا، نہ اس میں کوئی ایڈ ہوا ہے نہ کچھ اس میں ایکسٹریکٹ ہوا ہے۔ تو تحریف قرآن میں، کرپشن قرآن میں کہیں نہیں ہوا ہے، یقین کر لیجئے، نہ ایڈیشن ہوا ہے نہ سبٹریکشن ہوا ہے، نہ ہی قرآن کی ایک آیت دوسرے مقام پر رکھی گئی ہے۔ سرکار نے اپنی زندگی میں اپنے ہی سامنے سوروں کا نام دیا، جہاں جہاں جو آیت رکھوانی تھی رکھوایا، قرآن سرکار کی زندگی میں ہی کمپلیٹ ہو گیا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، جو اسکالرس مسلمانوں کے ہیں اس عقیدے کو مانتے ہیں۔ کہاں پر پرابلم ہے؟ پرابلم ہے میننگ آف دی قرآن، تفسیر آف دی قرآن، کامنٹری آف دی قرآن اور انٹرپریٹیشن آف دی قرآن، تفسیر میں پرابلم ہے، تفسیر میں تحریف ہے۔ اگر تفسیر ایک ہو جاتی تو مذہب بھی ایک ہوتا۔ اب سمجھ میں آیا، مولا کائنات نے جس قرآن کو پیش کیا تھا وہ ایڈیشن قرآن نہیں تھا، الگ قرآن نہیں تھا، کیونکہ مولا نے کہا ہے میں سرکار کے ساتھ، خود مولا کائنات نے فرمایا ہے لو کسرت لی الوسادہ ثم جلست علیہا لقضیت بین اہل التوراۃ بتوراتہم وبین اہل الانجیل بانجیلہم وبین اہل القرآن بقرآنہم واللہ انی علی ابن ابی طالب۔ علی جیسا یہ فخر کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں آیا ہے۔ اگر مجھے ججمنٹ کی کرسی پہ بٹھایا جاتا، اگر کوئی یہودی آتا تو قرآن سے فیصلہ نہیں کرتا تھا، تورات سے فیصلہ کرتا۔ اگر کوئی مسیحی آتا، کرسچن آتا تو میں قرآن سے فیصلہ نہیں کرتا تھا، اس کی اپنی بائبل سے فیصلہ کرتا تھا۔ جب اگر کوئی مسلمان آئے تو میں قرآن سے فیصلہ کرتا۔ تو یہ ڈیموکریٹک اصولوں کو علی نے 1400 سال پہلے پیش کیا۔ اپنے عقیدے کو دوسرے پر لادنا اسلام کا کام نہیں ہے، حق کا بیان کرنا اسلام کا کام ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر، صلی علی محمد و آل و عجل فرجہم۔ تو پھر مولا نے فرمایا واللہ انی علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا، باپ کا نام لیتے ہوئے شرماتا نہیں ہے، ڈٹ کے کہہ رہا ہے میں ابو طالب کا بیٹا۔ یہ خود اعلان کر رہا ہے کہ اگر کوئی ایرا غیرا ہوتا تو میں اس طرح سے فخر نہیں کرتا جس طرح سے میں کل ایمان ہوں، میرا باپ بھی کل۔ صلوات بڑھیے محمد والے محمد پر۔ وعجل فرج، میں اس کے بعد مولا فرماتے ہیں میں انی اعلم حیث ما نزلت ام بارض ام فی السماء ام بلیل ام بنہار، میں علی ابن ابی طالب کا بیٹا جانتا ہوں قرآن کی آیتیں رات میں نازل ہوئیں یا دن میں، پہاڑی پر یا سمندر پر یا ہواؤں میں یا خشکی میں، میں رسول اللہ کے ساتھ ایسے تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے ساتھ رہتا ہے۔ یعنی جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں، کوف جس کو کہتے ہیں انگلش میں، جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ماں سے جدا ہوتے ہی ماں بھی پریشان ہوتی ہے، بچہ بھی پریشان ہوتا ہے۔ یعنی میں نے 30 سال سرکار کے ساتھ ایسے گزارا ہے، جب میں ان کو نہیں دیکھتا تھا وہ پریشان ہو جاتے تھے، جب میں دور ہوتا تھا میں پریشان ہوتا تھا۔ یعنی میں وہ اسٹوڈنٹ ہوں جو مکتب رسالت سے ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہیں۔ تو مولا نے تفسیر قرآن پیش کی تھی، مولا نے تفسیر قرآن پیش کی تھی، جو مولا نے لکھا تھا یہ آیت نازل ہوئی کیا ٹائم ہے، کون کون شریک تھے، کس کس کے لیے ہے، اس قرآن کی تفسیر کو پیش کیا گیا۔ انہوں نے کہا نہیں، تو مولا نے اس کو وڈرا کیا۔ انشاءاللہ مولا جب تشریف لائیں گے وہ قرآن آپ کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا۔ کیوں انہوں نے انکار کیا؟ جانتے تھے اگر اس کو قبول کریں تو غدیر بھی یاد آ جائے گی۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ محمد وعجل. سب سے بڑا مرحلہ انٹلیکچوئل میدان میں جب آئیڈیالوجیز ابھرتے ہیں ان کا جواب دینا. میں پاکستان کے لیے بہترین مثال پیش کر رہا ہوں, ساری دنیا کے لیے بھی بہترین مثال ہے. آج برادران اہل سنت کے درمیان گروپ, برادران اہل شیعہ تشیع کے درمیان گروپ, افکار ہر طرف سے پھوٹ رہے ہیں, نئی نئی فکر پیدا ہو رہی ہے, نیا نیا خیال پیدا ہو رہا ہے, پروفیشنلزم ختم ہو چکا ہے. مسئلہ مثال دوں گا, دیکھیے آج کی دنیا میں آپریٹنگ ٹیبل پر ایک ڈاکٹر نہیں ہوتا, ڈاکٹرز کی ٹیم ہوتی ہے. انستھیسین بے ہوش کرنے والا ڈاکٹر پوچھتا ہے کتنی دیر کر کے لیے سلانا ہے, اتنی دوا دے کر کے بیٹھ جاتا ہے, صرف مانیٹر کرتا رہتا ہے. دوسرا آپریٹ کرنے والا اور ہے, جو یہ اوزار دینے والے اور ہیں, ہر ایک کا کام الگ الگ ہے. سب لوگ اپنا کام کر کے ہٹ جائیں تو مریض صحت یاب ہو جائے گا, اگر انستھیسین کاٹنے لگے گا تو مریض ختم ہو جائے گا. دین بھی یہی کہہ رہا ہے, جس کا کام ہے اس کے حوالے کرو. ہر ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. محمد و عجل. پانچویں اور چھٹے امام کے زمانے میں چونکہ 100 ایئرز تک حدیث کے لکھنے کو منع قرار دیا گیا تھا, مگر مکتب اہل بیت میں الحمدللہ امام معصومین نے ہمیشہ انکریج کیا, محفوظ کیا. چنانچہ آج ہمارے پاس نہج البلاغہ موجود ہے, ہمارے پاس صحیفہ سجادیہ موجود ہے, اور پرانی کتابیں موجود ہیں. اس کی دلیل یہی ہے کہ اہل بیت نے اس چیز کو بہت ہی انکریج کیا ہے کہ نالج کبھی رکنے نہ پائے. بہت اچھی طرح سے غور کیجئے, آئیڈیالوجی ابھری, ہر طرح کی آئیڈیالوجیز پانچویں اور چھٹے امام کے زمانے میں چونکہ ایکسپلوژن ہوا. جیسے ہی فریڈم ملا ہر ایک آدمی اپنی بکواس بکنے لگا, مگر اماموں نے کبھی کسی کو برا نہیں کہا. ساری دنیا کے لیے میسج ہے, جو نفرتیں آج مسلم گروپس میں پھیلا رہے ہیں سب کے لیے میسج ہے, کبھی اپنی فکر کو لا دیے نہیں دوسرے پر. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین میں کمپلشن نہیں ہے, دین میں پریزنٹیشن ہے. آپ اپنے آئیڈیالوجی کو, فکر کو پریزنٹ کر دیجئے, اچھی ہے تو لوگ قبول کریں گے, خراب ہے تو لوگ چھوڑ دیں گے. خذ ما صبا ما صفا دع ما قدیر. جو چیز اچھی ہے لے لو, جو چیز بری ہے اس کو چھوڑ دو. قرآن نے بھی کہا دیکھو, فبشر عباد الذین یستمعون القول ویتبعون احسن. ان کو مبارک باد دو جو قول کو, جو سیئنگز کو غور سے سنتے ہیں, جو چیز اچھی ہے اس کو لے لیتے ہیں. یہ اصول ہے, پرنسپل ہے. اسی لیے مولانا نے فرمایا لا تنظر الى من قال ولكن انظر الى ما قال الى ما قال. یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے, who is saying, یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. ہمارے پاس کون کی اہمیت نہیں ہے, کیا کی اہمیت ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کس کا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ کیسا ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کس کی بیٹی ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیسی بیٹی ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کس کا داماد ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیسا داماد ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کس کے نواسے ہیں, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیسے نواسے ہیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. وعجل فرجہم. آئیڈیالوجیز جب ابھرتے ہیں, ان میں سے ایک آئیڈیالوجی ابھری پانچویں اور چھٹے امام کے زمانے میں, جو آج تک بھی چل رہی ہے, یہ پہلے بھی موجود تھی, قرآن نے ایگزامپل بھی پیش کی ہے. اس کا نام ہے میٹیریلسٹک, یعنی وہ لوگ جو میٹر کو بلیو کرتے ہیں, مادیات, جس کو ہم لوگ دہریے کہتے ہیں. دہریہ کون ہے؟ جو بلیو کرتا ہے ما ہذہ الحیات الدنیا انا الا نموت ونحیا. کیا یہ دنیا ہے, مرے اور جیے مر جائیں گے, کون ہڈی کیا سوال, قبر میں کیا سوال, یہ سب بیکار کی باتیں ہیں. اس کا نام ہے میٹیریلسٹ, وہ لوگ ہیں جو میٹر کو بلیو کرتے ہیں. آج کی نہیں, قرآن نے پہلے بھی ان کی مثال دی ہے. پانچویں امام کے زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے, مجھے اس سے بھی غرض نہیں ہے. بعض لوگ تھے جو دین کے اندر تھے, ایک تو دین کے باہر, اور بعض لوگ جو تھے دین کے اندر تھے اور ایسی آئیڈیالوجیز کو پیش کر رہے تھے جس کا نام ہے صوفیزم. صوفیزم کیا ہے؟ یعنی کچھ بھی نہیں، اللہ اللہ کرو، خیر خیر صلاح، اور سب خدا دینے والا ہے، دنیا کی چکر میں مت پھنسو، یہ گاڑی، یہ بیڑی، یہ چکر، یہ سب نہیں، آؤ تسبیح بڑی کھیلو اور تسبیح چلاتے رہو. تسبیح پھیروں کس کو گھیروں؟ جو گھیرو تسبیح پھیرتے چلے جاؤ. نا یہی سے ہی کام کرو. دیکھیے اچھی طرح سے میرے نوجوانوں، حرکت میں آؤ. مجلس اتنا بڑا مجمع اگر آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میری باتیں اگر پریکٹیکلی طور پر عمل نہیں کریں گے، میری نہیں ہے، اہل بیت کی دی ہوئی، ہماری زندگیاں بدلنے والی نہیں ہیں. ہمیں پریکٹیکل میدان میں آنا ہے، مجھے بھی آپ کو بھی. مولا نے اس آئیڈیالوجی کو جو یہ بتا رہی تھی کہ کچھ نہیں کرنا ہے، صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے، رازق وہی ہے، لوگ روٹی ڈال دیتے تھے، کھا لیتے تھے، پھر اس کے بعد اللہ اللہ کرتے تھے. ان میں سے ایک شخص کا نام ہے محمد ابن منقدر. بہت اچھی طرح سے غور کریں میری بہنیں، میرے بچوں، میرے نوجوانوں، لے کر کے جاؤ اس مجلس حسین کا تبرک. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کوئی تبرک نہیں بٹ رہا ہے مگر مجمع آ رہا ہے. اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ تبرک وہ ہے جو زندگی دیتا ہے. صلوات پڑھیے ماہان. صلوات اللہ. وعجل فرج. بعض قرآن پر کام کرنے والوں نے محنت کی ہے قرآنک ورڈنگز پر. بات آ گئی تو بعد میں بات کرتے چلے جاؤں. یعنی ایک ایک لفظ جو عرب یوز کرتا ہے، چونکہ قرآن کہتا ہے نحن نزل القرآن بلسان عربی مبین، ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا، عربی الفاظ کو انہوں نے تلاش کیا ہے اور بہت جانفشانی کے ساتھ عرب کیسے استعمال کرتے ہیں استعمال کیا ہے. مثلا تبرک برکت. برکت کس کو کہتے ہیں؟ برکت ہے، تبرک ہے، برکہ سے. برکہ کس کو کہتے ہیں؟ جب عرب ڈیزرٹ میں چلتا تھا تو پانی اس کا ساتھ ہوتا تھا، چونکہ ڈیزرٹ میں دور دور تک پانی نہیں ملتا تھا، پانی پیتے گئے پیتے گئے یہاں تک کہ پانی ختم ہوا. اب پہلی جو کوشش ہوتی تھی پانی کی تلاش میں، اگر پانی نہ ملے تو موت آ جائے. اب جب پانی تلاش کرتے ہوئے ایسے مقام پہ پہنچتے تھے جہاں بارش کا پانی جو تھوڑا بچا ہوا ملتا تھا، اس پانی کو کہتے تھے برکہ، اگر نہ پیے تو مر جائے. آئے ہے توجہ کا طالب ہوں. اب سمجھے، مجلس میں برکت ہے، تبرک ہے، یہ نہ پیے تو مر جائیں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. صلی علی محمد. امام کے سامنے محمد ابن منقدر ہوا زے صوفی، وہ صوفی تھا، وہ آتا ہے، امام باغ میں کام کر رہے ہیں، ہی واز اسٹرگلنگ، گرمیوں کا زمانہ ہے، پسینے بہ رہے ہیں، دل میں خیال کرتا ہے کہ اس کو تو مجھے سبق سکھانا ہے، درس دینا ہے، ہدایت کرنی ہے. کاش دنیا سمجھتی کس سے کیا ہدایت لینی ہے. امام کے پاس آتا ہے، فرزند رسول، اس گرمی میں اتنی پریشانی، دنیا میں اتنا لگ گئے، اگر اس حالت میں موت آئے تو کیا ہو؟ نوجوانوں سنو، بزرگوں سنو، بیکاری اس روز قیامت سوال ہوگا، اسلام میں اوال الاؤ نہیں ہے. کبھی جاب نہیں ہے بول کر کے گھر میں بیٹھنا نہیں ہے، تلاش کرو، تلاش کرو، سرچ کرو، ہنر سیکھو، بیٹھو نہیں گھر میں، بیٹھنے کی اجازت اسلام میں نہیں ہے، خصوصاً جوان بچوں سے، یا تعلیم حاصل کرو یا اسکلز حاصل کرو، نکلو باہر. محنت کرنے والا کبھی فیل نہیں ہوگا، اس لیے کہ وعدہ پروردگار ہے، تو محنت کرو. مولا پانچواں امام پسینے میں شراب اور کہتا ہے کہ اس عالم میں موت آ گئی، اس اسٹیٹس میں مر گئے تو کیا ہوگا؟ مولا نے غصے میں نہیں آئے، غصے میں آنے والا مؤمن نہیں ہوتا، ٹھنڈے رہیے جواب دیجئے ہمیشہ, جب بھی ہمارے پر وار ہوتے رہتے ہیں. محرم شروع ہوا, مجلس پہ وار, ماتم پہ وار. ہر یار پرانی جملے ہیں, نئے کوئی حربے استعمال کرو. ہم تو ہمیشہ جواب دیتے رہے ہیں, بچہ پیدا ہوتے ہی رو کر کے بتاتا ہے میں زندہ ہوں. ہم پہلی تاریخ میں اسلام کی رو کر کے بتاتے ہیں کہ ہم کو مار نہیں سکتے, ہم زندہ ہیں. تو ہمارے لیے یہ پرانے ایسے سوالات ہمارے لیے کوئی قدیمی ہے, کوئی نئی چیز نہیں ہے. تو یہ جو سوال مولا کے پاس آیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو بڑا صوفی اور پرہیزگار عبادت گزار, تسبیح جس کی رہتی ہے, وہ اٹیک کر رہا ہے پانچویں امام کو. اس گرمی میں پسینہ بہ رہا ہے, آپ فیلڈ میں کام کر رہے ہیں, کسان ہیں. مولا نے مسکرا کے کہا, اگر اس عالم میں موت آ جائے اس سے بہتر کوئی موت نہیں ہے, اس لیے کہ میرے رزق کے تلاش میں مر رہا ہوں, کسی کے ٹکڑے پہ جی نہیں رہا ہوں. یعنی مولا سامنے بتا رہے ہیں کہ تمہاری آئیڈیالوجی ہے کچھ نہ کرو, محنت کرو نہیں, صوفی بنو, صرف دن اور رات تسبیح چلاؤ اور عبادت کرو, خدا رازق ہوگا. مولا فرمانے نہیں, خدا نے اصول بتا دیے ہیں, ان اصولوں پر جب تک نہیں عمل کرو گے تمہیں رزق ملنے والا نہیں ہے, تم اصولوں کو اپناؤ. یہ قصہ. اب آئیے سیکنڈ, دوسرا قصہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. ابو عمر شیبانی مشہور صوفی. مولا پھر کہاں ہیں, محنت کر رہے ہیں فیلڈ میں. دیکھیے میرے موضوع سے میں پہلے سے مقدمے سے لا کر کے یہاں پہنچا رہا ہوں, آپ لوگوں کے ذہن آمادہ رہیں. حیات اہل بیت, اہل بیت کل کی مجلس, ذرا سا آپ لوگ سمجھ نہیں پائے ہیں یا سمجھانے کا میرے پاس موقع نہیں تھا. جو ملکوت اللاہوت کے مالک ہیں ان کو ناسوت کے لیے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میٹیریلسٹک ورلڈ کو ان کے لیے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ وہ لوگ ملکوت کے مالک ہیں. یعنی جب دنیا میں رہتے ہیں وہ دیکھتے ہیں, جب وہاں رہتے ہیں یہ دیکھتے ہیں. ائمہ معصومین کے لیے ہمارا عقیدہ ہے, کیوں کیا وہ یہ محنت نہ کرتے تو مجھ جیسے کے لیے ایک آئیڈیل مینٹور نہ ہوتے, میرے لیے نمونہ حیات نہ ہوتے. امام نے کر کے بتایا تاکہ آئندہ آنے والا مزدور شیعہ زمین پہ کام کرتے ہوئے شرمائے نہیں, یہ بولے میرا مولا نے بھی کیا تھا میں نے بھی کر دیا. تو یہ طریقہ ہے اہل بیت کا, اہل بیت نے یہ تربیت دی. ابو عمر شیبانی چٹے امام کے پاس آتا, امام بھی فیلڈ میں کام کر رہا ہے. میں نے کل بتایا تھا امام حسن سے لے کر کے امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام تک. اللہم صل علی وآل محمد وعجل. لائف اسٹائل میں ان کا کیا تھا, یہ لوگ کسان یعنی زمینداری کیا کرتے تھے, زمینداری ہی سورس آف انکم تھی اور یہی ان لوگوں کا رزق کا طریقہ تھا. اور صرف نہیں زمینداری کرتے تھے بلکہ میدان عمل میں اور میدان فکر میں کوئی ایسا میدان نہیں تھا جہاں پر آپ کے محاذوں میں آپ نے جنگ نہیں لڑی ہے, اور جنگ ایسی لڑی ہے کہ آج دنیا کامیاب. چنانچہ جب کبھی کوئی ہمارے اماموں کے سامنے سب سے بڑا, جیسے چھٹے امام کے زمانے میں مالک جو آج کے برادران اہل سنت کے اماموں سے ایک مالک ہیں جن کو مالکی کہتے ہیں, مولا کے پاس پڑھ چکے ہیں. مالک اور ابو حنیفہ میں فرق ہے, ابو حنیفہ قیاس پر زیادہ عمل کرتے تھے, مالک زیادہ تر احادیث پر غور و فکر کرتے تھے, اسی پہ کام کرتے تھے. مگر دونوں کے فتووں میں کانٹرڈکشن ہے, ایک دوسرے کو کافر کہتا ہے. ہمیں اس میں بھی جانا نہیں ہے, نہ کسی کو جلانا ہمارا کام ہے. ہمارا کام ہے علم دینا, علم کی روشنی سے روشناس کرانا, کسی کو ستانا نہیں. اور جلانے والا مؤمن نہیں ہوتا. ممبروں کو کبھی کسی کے لیے پاؤنڈر کرنے کی جگہ مت بنائیے. میں خطبہ سے علماء سے گزارش کرتا ہوں, اہل بیت کا علم دے دیجئے، خود بخود دنیا مطیع اہل بیت ہو جائے گی. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. وعجل فرجہم. مالک کہتے ہیں کہ میں نے دنیا میں اس وقت پرہیزگار ترین انسان، عالم ترین انسان سوائے جعفر صادق کی کسی کو نہیں دیکھا. اسی طرح ہر امام کے لیے اس زمانے کے تمام اسکالرز، یہ آج ہسٹری میں ثابت شدہ بات ہے کہ تمام اسکالرس نے یہ عقیدہ ظاہر کیا ہے کہ دا موسٹ لرنڈ پیپل آن ارتھ، سب سے زیادہ علمی میدان میں علم رکھنے والے ائمہ معصومین ہیں. قرآن نے بھی صاف ظاہر کر دیا ہم نے جو امامت ان کو دی ہے ایسے ہی نہیں دی ہے، ان کے پاس علم ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ افضل ہیں. ابو عمر شیبانی امام صادق سے بھی یہی گلا کرتا ہے، آپ جیسے علماء، آپ جیسے اسکالرس، فرزند رسول میدان میں یعنی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں روٹی کے لیے. مولا نے وہی جواب دیا جو والد نے جواب دیا. ساتھ ہوتا نا بھائی، اس گھر میں کبھی تفرقہ نہیں ہوتا، کبھی ایک امام جو بولتا جواب اسی طرح کا جواب ملتا ہے. اب حدیث کتاب پڑھتے ہیں نا، امام حسن آئے، السلام علیکی یا امہ انی اشم عندک رائحتن طیبتن کانہا رائحت جدی. اس کے بعد امام حسین آئے، انی اشم عندک رائحتن طیبتن کانہا رائحت جدی. مولا کائنات آئے، انی اشم. جملے بھی وہی، الفاظ بھی وہی، انداز بھی وہی. امام حسن جب آئے تھے حسین نہیں تھے، امام حسین جب آئے تھے مولا نہیں تھے، تینوں الگ الگ ٹائم پر آئے. سب بتا رہے ہیں ہمارے قول میں بھی فرق نہیں، ہمارے کردار میں بھی فرق نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. وعجل فرمات. مولا سے فرمات کہتا کہ ابو عمر شیبانی کہتا ہے کہ آپ فیلڈ میں کام کر رہے ہیں. مولا نے کہا میرے رزق کی تلاش میں جو خدا کا حکم ہے اسی لیے انجام دے رہا ہوں، یہ اپنے لیے اعزاز ہے کہ میں کام کروں، توجہ کا طالب ہوں. کبھی بھی مزدوری کرتے ہوئے شرمائیے نہیں، کمانے میں شرمائیے نہیں، محنت کرنے میں شرمائیے نہیں. شرم کرنے کی جگہ ہاتھ پھیلانے میں ہے، بھیک مانگنے میں شرمانا چاہیے، اور اللہ کے سامنے جھکنے والا کسی کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے، اور اللہ سے مانگنے والا کسی سے نہیں مانگنا چاہیے. ہو بہو قصہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے. وعجل. امام موسیٰ کاظم کو باب الحوائج کہتے ہیں، بہت اچھی طرح سے، باب الحوائج. باب کہتے ہیں دروازے کو، حوائج جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. کیوں امام کو باب الحوائج کہتے ہیں؟ میرے نوجوان اچھی طرح سے، میں نے ایک پہلے جملہ کہہ دیا ہے، اس جملے پہ ہم کو کام کرنا، ایک اشرہ پڑھنا ہے. اہل بیت نے مشکل کشائی کر دی ہے، یعنی جینے کے اصول بتا دیے ہیں. اب اگر جینا ہو تو ان اصولوں کو اپنا لو تو کامیاب ہے. اب یہ کبھی گلا نہیں کرو کہ مولا میری مدد نہیں کر رہے ہیں، مولا مجھے نہیں مدد کر رہے ہیں. نہ، مولا نے کہا کہ میں نے کہہ دیا ہے تم ایسا کرو گے تو یہ نتیجہ نکلنے والا ہے. گھر میں بیٹھ کر کے مولا کو پکارو گے تو مدد ہونے والی نہیں ہے. یقیناً مولا کی ہمت ہے، کر سکتے ہیں، آپ کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن مولا نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ اصولوں کو توڑتے نہیں ہیں. ٹماٹر کا بیج بو کر کے مسلح بچھا کر کے روزانہ دو رکعت نماز پڑھو، خدایا تو سیب کا بنا دے، اور پھر یہ کہو انک علی کلی شیئن قدیر، تو بہت زیادہ قدرت رکھتا ہے. ہم سے کہتے ہیں کہ مولانا کہ اللہ قدرت نہیں رکھتا کہ یہ اس کام کو وہ کر دے. خدا قدرت رکھتا ہے مگر جو اصول بنایا ہے اس کو توڑتا نہیں ہے. جو پرنسپل خدا نے بنائے ہیں کاز اور ایفیکٹ کے، اس کاز اور ایفیکٹ کے پرنسپل کو خدا کبھی بدلتا نہیں ہے. تو برادران عزیز، امام موسیٰ کاظم محنت کر رہے ہیں، پسینے میں شرابور ہیں، سوال کرنے والا کرتا ہے فرزند رسول اس گرمی میں آپ یہ کیا محنت کر رہے ہیں؟ مولا فرما رہا ہے میرے عزت و احترام کے لیے یہی ہے کہ رزق میں اپنے ہاتھوں ہی سے حاصل کروں. یہ ہیں تین امام کی تقریباً ملتے جلتے واقعات. اس بات کی دلیل ہے کہ مؤمن اگر ہے تو اس کو محنت کرنا ہے. مگر آج کل بعض لوگ ایسے ہیں ڈیپینڈیبل ہو گئے ہیں. پہلے ڈیپینڈ تھے ماں باپ پر, اب ڈیپینڈ ہو گئے ہیں بیوی پر. بیوی کام کر رہی اب کیا کرنا ہے, خود ہو گئے کاؤچ پوٹیٹو. کاؤچ پوٹیٹو کیا ہے, یعنی بیٹھ گئے صوفے پر اور اب جو ہے بیوی کما کے لا رہی ہے. اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے, بلکہ روایات میں ہے کہ روز قیامت سے پہلے مرد عورت کی روٹی کھانے لگے گا. ون آف دی سائن آف وہ زمانہ آ چکا ہے. مردوں سے گزارش ہے کہ بیوی کمائے اس کے لیے, مگر آپ کمائیے اپنے لیے. تو امام موسیٰ کاظم کو باب الحوائج کیوں کہا جاتا ہے؟ مولا کے پاس جب لوگ آتے تھے مولا ان کی کیپیسٹی کے اعتبار سے رہنمائی کرتے تھے کہ تم یہ کام کرو تو کامیاب ہو جاؤ گے. کسی کو تاجر بناتے تھے, کسی کو کسان بناتے تھے, دیکھتے تھے کہ اس میں کیپیسٹی کتنی ہے. یعنی مشکلوں کو حل کرنے کا واحد طریقہ جو کیپیسٹی خدا نے دی ہے, جو اصول دیے ہیں, جو آپ میں صلاحیت دی ہے, اس صلاحیت کو اپنا لینا. اسی لیے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی صلی علی محمد وعجل کہ دعا مکارم الاخلاق بہت بڑی دعا ہے. اس دعا کا ایک ٹکڑا ہے اللہم استعملنی فیما خلقتنی لہ, پروردگارا مجھے استعمال کر لے اس چیز میں جس چیز کے لیے تو نے پیدا کیا. او مائی لارڈ یوز می فار دی کاز فار وچ یو کریٹڈ می, یعنی خدا نے مجھے ڈفرینٹ آئیڈیالوجی دی ہے, ڈفرینٹ صلاحیت دی ہے, مجھے اسی میں استعمال کر رہے. امام موسیٰ بن جعفر باب الحوائج کیوں باب الحوائج کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ سب کی مشکلیں حل کی. اور ایک وجہ یہ ہے خدا نے کہا ہے کہ عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی, اے میرے بندے تو میری ایسی عبادت کر کہ تجھ کو میں مجھ جیسا بنا دوں گا, جو تو دے گا اس چیز کو میں ابھار دوں گا. روایت میں ہے کہ جب موسیٰ بن جعفر باب الحوائج کو دو حصوں میں, یا یہ کہ زہر جب دیا گیا تھا تو آپ کی ہتھکڑیاں بیڑیاں پیروں میں موجود تھیں, یہاں تک کہ شہادت کے بعد بیڑیوں کو کاٹا گیا. چونکہ اس دنیا سے گیا ہے پورے وجود کو دے کر کے, ذات پروردگار نے ان کو باب الحوائج بنایا. تو آج ہم عزاداری کو بیٹھے ہیں جس نے اپنے وجود کا دو ہاتھوں کو دے کر کے. عباس نے چراغ وفا کے جلا دیے, عباس نے چراغ وفا کے جلا دیے, منہ سے نہیں عمل سے ثبوت وفا دیے. حد ہے کہ مشک بھرنے میں جو ہو گئے تھے تر, عباس نے ان ہاتھوں کو اپنے کٹا دیے. ابل فضل العباس کی عزاداری کرنے والوں, یہ نوجوانوں سے گزارش ہے جو ماتمداری کرتے, خدا تمہاری ماتمداری کو قبول کرے. حضرت عباس کو باوفا اس لیے کہا جاتا ہے کہ امام نے جو حکم دے دیا اسی پر عمل کیا. اگر آج ہم ابل فضل العباس کے ماننے والے ہیں, جو حکم رہبر ہو اس پر عمل کر لیں, وہی وفاداری. شب عاشور ہے, حضرت عباس کے ہاتھ میں تلوار ہے اور تلوار پر مولا سائیکل کر رہے ہیں, یعنی چہرے پر جلال نمودار ہے. کل اجازت ملے گی میں دنیا کو بتا دوں گا کہ میں کس کا بیٹا ہوں, کل بتا دوں گا کہ بابا نے مجھے کس لیے پیدا کیا ہے. دو شخصیات کربلا کے ایسے ہیں ان دونوں کو جدا نہیں کیا جا سکتا. جب بھی حسین کا نام لیجئے زینب ضرور آئے گی, جب بھی عباس کا تذکرہ کیجئے سکینہ ضرور آئے گی, یہاں تک کہ آج علم عباس کے ساتھ مشکیزہ یہ گواہی دیتا ہے مجھے چچا سے جدا مت کرو. اجرکم علی اللہ. تلوار پہ ثقل, دور سے سکینہ نے دیکھا عباس علی کرتے ہیں تلوار پسائقل, سہمی ہوئی ہے رات سحر کانپ رہی ہے. دور سے دیکھا چہرے پر جلال ہیں, اینگر ہے, ڈیسٹیٹیوشن ہے, تیاری ہے, تلوار پر سائقل ہے. بچی سمجھ گئی, دوڑتی ہوئی بابا کے پاس آئی, بابا چچا کو جلال آ گیا. امام حسین نے غور سے دیکھا شمع لکھی ہوئی ہے, حضرت عباس سائقل کر رہے ہیں, چہرے سے جلال نمودار ہے. ایک مرتبہ سمجھ گئے کہ اس جلال کو جو ابو علی کا جلال ہے سوائے فاطمہ کے کوئی روک نہیں سکتا. زینب کے پاس آئے, جاؤ زینب عباس کو روک دو. اجرکم علی اللہ. حضرت عباس, میں نام ہے حضرت عباس, جب بھی لیتا ہوں فضا میں گونجتی ہے ذوالفقار کی جھنکار. کون ہے ابو الفضل العباس؟ جس کے نام سے عرب کانپتا تھا, جہاں سے ابو الفضل العباس گزر جاتے تھے کسی کی ہمت نہیں تھی اس طرف دیکھ لے. ہر ایک جانتا تھا کتنا قوی ہے. کہا یہ جاتا ہے کربلا میں کسی کی ضرورت نہیں تھی, صرف اجازت کی ضرورت تھی. میرے نوجوانوں, ماتمداروں, زنجیر کا ماتم چلانے والوں کا اگر کوئی ہاتھ پکڑ لیتا ہے تو کہتے ہیں ہٹو, مجھے ماتم کرنے دو, میرے ساتھ قریب مت آؤ. مگر عباس نے کیا درس دیا, جذبات پہ چلے جانے کا نام دین نہیں ہے, حکم مولا پہ سر کو جھکا دینے کا نام دین ہے. حضور, جناب زینب آہستہ آہستہ قدم کو جماتے ہوئے فاطمہ کے انداز میں عباس کے قریب پہنچی, آواز دی عباس. جواب نہیں آیا. ادھر جذبہ ہی یہی ہے کہ کل اجازت ملے گی تو بتا دوں گا دنیا کے سامنے میں کون ہوں. عباس جواب نہیں آیا. دوسری مرتبہ عباس جواب نہیں آیا. تیسری مرتبہ ماں فاطمہ. تاریخ یہ کہتی ہے کہ عباس نے دیکھا بی بی کھڑی ہیں, فوراً چھوڑ کر کھڑے ہو گئے. شہزادی, آپ تشریف لائی ہیں, آپ نے زحمت کیوں فرمائی؟ اگر آپ نے حکم دیا ہوتا میں خود چلا آتا, آپ نے یہ کیوں؟ جناب زینب نے کہا عباس, بات ہی کچھ ایسی ہے کہ مجھے آنا پڑا. کہا شہزادی کیا بات ہے بتائیے, میں جان دینے کے لیے تیار ہوں. بہت ذرا دل تھام کے روئیں, غور کریں کتنا عظیم ہے یہ با وفا. روایات کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ زینب نے کہا عباس, مسئلہ ہی ایسا تھا کہ مجھے تمہارے پاس آنا پڑا. شہزادی کیا بات ہے؟ عباس, ممکن ہے کہ جو چیز میں مانگ رہی ہوں تمہارے لیے تکلیف کا باعث ہو. عباس نے کہا شہزادی, دنیا مانگیے میں دینے کو تیار ہوں. ایک مرتبہ زینب نے کہا عباس, ذرا تلوار کو نام میں رکھ لو. ایک مرتبہ عباس سمجھ گئے یہ مولا کا حکم ہے, سر کو آسمان کی طرف بلند کیا, نائزے پر تلوار, تلوار کو نیام میں رکھتے ہوئے انا للہ. اجرکم علی اللہ. دو تین ہی دن تو رہے پرسا دینے کے لیے. اب تک فاطمہ ہائے حسین کہتی تھی, آج کہیں آواز آ رہی ہے ہائے عباس. اجرکم علی اللہ. عصر عاشور قریب آیا, عباس تیار ہو کر کے آئے. امام حسین سے فرماتے ہیں مولا اجازت دیجئے. مولا نے کہا عباس تم چلے جاؤ گے, تم علمدار لشکر ہو. عباس نے کہا مولا لشکر ہی کہہ رہا. دوسرا جملہ کہا عباس تمہارے حیات سے تمہارے وجود سے دشمنوں کے دل میں ہیبت ہے اور بیبیاں مطمئن. اگر تم چلے جاؤ گے دشمن قوی ہو جائے گا, بیبیاں مایوس ہو جائیں گی. حضرت عباس اصرار کر رہے ہیں کہ جاؤ, اگر کوئی خدمت کرنی ہو تو جاؤ, بچے پیاسے ہیں پانی کا انتظام کرو. عباس خیام میں داخل ہوئے, سکینہ مشکیزہ کو لا دو. سکینہ دوڑتی ہوئی مشکیزہ لا کر کے چچا کے حوالے. زینب آ گئی, ام کلثوم آ گئے, بیبیاں جمع ہو گئیں. زینب نے عباس کو دیکھا بازوؤں کو دیکھا, عباس کو دیکھا بازوؤں کو دیکھا. بیبی کیا بات ہے, بیبی کیا بات ہے؟ کہ عباس بابا نے یہ کہا تھا تمہارے بازوؤں میں رسی آئے گی. میں سوچا کرتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو آج تم جا رہے ہو, یقین ہے میرے بازوؤں میں رسی آئے گی. عباس باہر نکلے, فریرے پر لکھا ہوا تھا نصر من اللہ و فتح قریب. حسین نے نیچے لکھا انا للہ. بس ہو گئی مجلس, دو جملے اور ختمہ دعا. تاریخ یہ کہتی ہے کہ عباس مشکیزے کو فرات پر ڈالتے ہیں, واپس لوٹتے ہیں. ادھر سے فوج اشقیہ کی کوشش ہے کسی طرح سے پانی نہ نکلنے پائے. وہ بھی ہوا کہ خدا کسی دشمن کو نہ دکھائیں, دونوں عباس کے شان قلم ہو گئے. عباس نے گھوڑے کو موڑ دے دی, گھوڑے سے گرتے ہوئے پکارا مولا سلام قبول ہو. حسین نے کمر کو تھاما, الان ان کا سر زہری. عباس اب میری کمر ٹوٹ گئی. بس ایک جملہ اور ختم دعا. حسین قریب پہنچے, عباس یہ کہہ رہے تھے اے موت اتنا ٹہر جا, مولا آ جائیں. مولا قریب پہنچے, عباس آ چکا ہوں. آ گئے مولا, میں نے ماں سے سنا تھا جب میں پیدا ہوا اس وقت تک میں نے آنکھیں نہیں کھولی جب تک کہ آپ کے گود میں نہیں آیا. مولا جاتے جاتے یہی تمنا ہے کہ آپ کو دیکھتے ہوئے چلے جاؤں. کہ عباس آنکھیں کھولو. کہ مولا ایک آنکھ میں تیر ہے ایک آنکھ میں خون ہے. مولا نے ابا کے سہارے سے خون کو پہنچا, عباس نے آنکھیں کھولی, خیام میں آواز پہنچی واہ عباس. ماتم حسین حسین, حسین.